وائس آف امریکہ کے نیو یارک اسٹوڈیوز سے اردو راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں عائشہ تنظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ پروگرام آپ میڈیم ویو 972 یا 1539 کلو ہرٹز پر سن سکتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے بلوچستان کدھر. ہمارے مہمان ہیں لندن سے خان آف قلات میر سلیمان داؤد خان, بلوچستان کے سابق گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ, اور اسلام آباد سے سینیٹر نصیر مینگل. اس کے علاوہ لاہور سے دی پوسٹ کے مدیر راشد رحمان اور سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت قادر پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید. اب سے 15-20 منٹ بعد ہمارے سننے والے بھی مفت کال کر کے ہماری راؤنڈ ٹیبل میں شامل ہو سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-777-789. یہاں بتاتی چلوں کہ صرف ان سوالوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا جو موضوع سے متعلق ہوں گے. اس کے علاوہ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے سوال چھوٹے رکھیں اور صرف ایک سوال کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کالیں لے سکیں. پھر جب ایک دفعہ آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے اور آپ پروگرام سننا شروع کر دیں اپنے فون کے ریسیور میں, تو اپنا ریڈیو بند کر دیں, ورنہ آپ کی بات ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچے گی اور ہمیں آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑے گی. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. سردار اکبر بگٹی کی ہلاکت کو 26 اگست کو ایک سال ہو جائے گا. صدر جنرل پرویز مشرف ان کی ہلاکت کے بعد کئی دفعہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں مزاحمت کا خاتمہ ہو چکا ہے یا اس پر قابو پایا جا چکا ہے. گزشتہ ہفتے حکومت بلوچستان کے ترجمان رازق بگٹی کو ایک نسبتاً محفوظ علاقے میں گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے سے ایک دفعہ پھر حکومت کے ان دعووں پر سوال اٹھے ہیں. بلوچستان کے حالات کس طرح پروگرام میں ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. خان آف قلات آپ سے ابتدا کرتے ہیں. حکومت کے ان دعووں کو کہ بلوچستان میں مزاحمت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور بہت کم لوگ حکومت کے خلاف کمر بند ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی خان آف قلات آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟
جی ہاں میں آپ کے پاس لائن پہ ہوں.
جی آپ یہ بتائیے کہ آپ ان سرکاری دعووں کو کس طرح دیکھتے ہیں جی, کہ مزاحمت بہت کم ہے.
جی مزاحمت تو میرے خیال میں شروع سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ایک تحصیل یا دو تحصیل تک محدود ہے, مگر اگر آن دا گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ یہ تقریباً بلوچستان میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, اور جو حکومت کے ساتھ کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں, اور جن جو آپ نے ابھی ذکر کیا رازق بگٹی کو.
جی خان آف قلات آپ کی آواز ہمیں بہت کم آ رہی ہے. میں اپنے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے درخواست کروں گی کہ آپ کو لائن تھوڑی کلیئر کریں, دوبارہ ملائیں, آپ کے پاس ہم دوبارہ آتے ہیں. جی اب بہتر ہو گئی ہے, اب بتائیے.
جی
جی اب بتائیے کہ آپ ہمیں کیا بتا رہے تھے.
جی جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, ادھر تو شروع سے ہی ہمارے گورنر جو خود ایک امپورٹڈ آدمی ہیں ان کو لایا گیا سرحد سے, اور اس کے علاوہ ان کے تو شروع سے یہی دعوے تھے کہ جی یہ مزاحمت جو ہے صرف دو تحصیلوں تک محدود ہے, مگر میرے خیال میں یہ پورے بلوچستان میں, بلوچستان کے اندر اور بلوچستان کے جتنے بھی لوگ بلوچستان کے باہر رہ رہے ہیں یہ اس تک یعنی ادھر تک یہ پہنچی ہوئی ہے, یہ بالکل ایک محدود مسئلہ نہیں ہے.
بہت شکریہ خان آف قلات. سینیٹر نصیر مینگل, کیا آپ, کیا واقعی بلوچستان میں حکومت نے مزاحمت پر قابو پا لیا ہے یا لوگ حکومت کے کافی زیادہ خلاف ہیں؟
بلوچستان میں جو سچویشن ہے, تقریباً بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے, صوبہ ہے, اور اس قسم کی وارداتیں یا ڈے ٹو ڈے کسی قسم کی لائن آرڈر کے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کو ہم اس سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں, اور کافی حد تک حکومت نے لائن آرڈر پہ قابو پا لیا ہے.
بہت شکریہ نصیر مینگل صاحب. خان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی سپریم کورٹ میں حال ہی میں جو فیصلہ ہوا, اور مبصرین کے مطابق ایک فوجی حکومت کے خلاف پہلی دفعہ پاکستانی عدلیہ نے سٹینڈ لیا اور چیف جسٹس افتخار چودھری بحال ہوئے, کیا اب آپ لوگوں کو اور بلوچ قوم پرستوں کو جنہیں پاکستانی حکومت سے ہمیشہ شکایت رہی ہے پاکستانی عدلیہ سے انصاف کی امید ہے, اور کیا آپ نے پاکستانی عدالتوں سے رجوع کرنے کا سوچا ہے؟
جی پہلے بات تو یہ کہ جہاں تک چیف جسٹس کا مسئلہ تھا تو یہ عوام اور لائرز اس کو آگے لے گئے پورے ملک میں، جس سے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی یعنی ایک فورس نے جو صدر کو جو ہے مجبور کیا اس فیصلے پہ کہ سپریم کورٹ کے ججز پہ یہ چھوڑ دیا جائے اور اس میں انٹرفیرنس نہ کیا جائے، کیونکہ فوج کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں ہیٹریڈ بڑھ رہا تھا
جی.
اور ابھی بھی آپ کو خود معلوم ہے کہ آل اوور پاکستان جو ہے ویدر اٹس این ڈبلیو ایف پی کے یعنی صوبہ سرحد ہو یا بلوچستان ہو، تو ان دونوں جگہوں میں جو ہے فوج کے خلاف کافی نفرت پائی جاتی ہے.
تو سوال یہ خان صاحب کہ جب سپریم کورٹ نے سوو موٹو یعنی از خود نوٹس لیا جو لوگ غائب ہو رہے تھے ان کے بارے میں، جن میں سے کافی لوگ بلوچستان سے بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کو اب کیا کوئی امید ہے کہ پاکستانی عدالت میں یا سپریم کورٹ سے اگر آپ رجوع کریں گے تو جو بھی آپ کو حکومت سے شکایتیں ہیں وہ دور ہو سکیں گی؟
جی جہاں تک کیونکہ سپریم کورٹ فی الحال تو ایک نیا فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں پہلا فیصلہ ہے اس قسم کا، باقی یہ ہے کہ جہاں تک گمشدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری بالکل پوری ہمدردی ہے اور ہر وقت رہی تھی، اسی کے وجہ سے چیف جسٹس کو تقریباً نکالا گیا تھا، اپنے پوسٹ سے سبکدوش کیا گیا تھا، جس کے وجہ سے جو ہے پورے پاکستان میں ایک موومنٹ بنا، جس کے آپ کے تقریباً جنہوں نے آپ کے یہ وکلا نے اس موومنٹ کو شروع کیا اور سارے پارٹیز بھی ان کے پیچھے پیچھے، کیونکہ وہ ایک ویکیوم گیپ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو ہے یعنی عامر ہی حاکم رہے ہیں
جی.
اور کبھی بھی ڈیموکریسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے، تو جس کے وجہ سے جو ہے ابھی یہ ایک ٹیسٹ ٹرائل ہے فار دا چیف جسٹس، جو جن کو میں پھر یہی کہوں گا کیونکہ وہ بلوچستانی ہیں اور بلوچستانی کے حیثیت سے جو ہے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، جس کے وجہ سے کیونکہ وہ بلوچستانی تھے وہ ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ اور یعنی انہوں نے جو ہے آمنے سامنے مقابلہ کیا اس کے ساتھ.
یہ بتائیے خان صاحب کہ آپ نے ایک جرگہ بلایا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ بلوچستان پر پاکستان کے آپ کے بقول قبضے کو عالمی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے؟
جرگہ میں نے اس لیے بلوایا کہ صرف آیا یہ صرف میری تڑپ تھی یا میری قوم بھی اس تڑپ کو محسوس کرتی تھی، تو جب میں نے جرگہ بلایا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ صرف میں اپنے مادر وطن کے یعنی غم میں صرف نہیں تڑپ رہا ہوں بلکہ میری قوم، میرے قوم باوقار قوم اور اس کے نڈر سردار اور نواب اور اس قوم کے ہر ایک فرد میں یہ تڑپ پائی جا رہی تھی، نہ کہ صرف ملک کے اندر جو بلوچ ہیں بلکہ ملک کے باہر جو بھی بلوچ آباد ہیں، لیٹ سے آپ کے جیسے امارات میں ہیں یا بحرین میں ہیں یا کویت میں یا قطر میں یا سعودی میں یا عمان میں، جن کی بہت بڑی تعداد ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ کہ جو ہے ایک بہت بڑا قومی مسئلہ ہے، اور اس میں کیونکہ دو تین فیزز سے ہمیں جانا پڑا، ایک تو جرگے کا فیز تھا، دوسرا یہ تھا کہ جب میں باہر آیا تو اپنے ان قوم کے لوگوں کے ساتھ جو خلیج میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے کنسلٹیشن کی، پلس ان لوگوں کے ساتھ جو یورپ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں، تو تقریباً سب کے ساتھ یہی ایک چیز پایا گیا کہ وہ سب میں یہ طرف ہے جو ایک احساس محرومیت پائی جاتی تھی قوم کے اندر، کہ جس کا یہ تھا کہ ان کو خود مختاری چاہیے اپنے وسائل کے اوپر, اپنے پالیسیز کے اوپر, اپنے ہر چیز کے اوپر. ابھی تیسرا فیز ہم لوگ کنسلٹنسی کا کر رہے ہیں تاکہ سب بلوچ مل کے جو ہے اس کیس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں, اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ان سے جو ہے قومی ایک جذبے کے تحت نکلیں.
شکریہ خان صاحب. یہ بتائیے سینیٹر مینگل کے انتخابات جو آنے والے ہیں اس میں بلوچستان کا یہ جو ہے مسئلہ یا جو بھی بلوچستان کے مسائل ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
میں نہیں سمجھا سینیٹر مینگل کے, یعنی آپ یہ سوال کو میں نہیں سمجھا. میں
جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بلوچ قوم پرست, آپ نے ابھی سنا خان آف کلات جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو عالمی عدالت میں چیلنج کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ بلوچستان میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں جو کہیں کہیں ہیں. تو اگر عالمی عدالت میں یہ چیلنج ہوتا ہے تو حکومت کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟
یہ جو بلوچستان میں آپ نے الیکشن کے سلسلے میں مجھ سے جو سوال کیا ہے,
جی جی جی,
وہ پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح وہاں مختلف پارٹیز ہیں, اور وہاں مسلم لیگ ہے, وہاں جے یو آئی ہے, مجلس عمل کا زیادہ تو اتنا نہیں ہے, صرف یہاں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہے, باقی مختلف نیشنل پارٹی کے ہیں, تو وہاں مختلف پاکٹس ہیں, تو وہاں ایک ہر وقت الیکشن ہوتی ہیں تو مختلف مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں, تو وہاں بھی باقی صوبوں کی طرح انشاءاللہ الیکشنز ہو جائیں گے. پھر حالات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو پارٹی اکثریت میں آ جائے گی ان کی حکومت ہوگی, یا زیادہ تر امکان ہے کوالیشن گورنمنٹ ہوگی.
یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ دو مہمان پروگرام میں موجود ہیں, خان آف کلات میر سلیمان داؤد خان صاحب اور سینیٹر نصیر مینگل. ہمارے ساتھ کچھ کالر بھی لائن پر ہیں واشنگٹن اسٹوڈیوز سے, مجھے بتایا جا رہا ہے. عابدہ, آپ بتائیں گی کہ ہمارے پاس سب سے پہلے کون ہے لائن پر؟ محمد امین صاحب ضلع کوہستان سے, آپ کا کیا سوال ہے؟ محمد امین صاحب آپ کس سے سوال پوچھنا چاہیں گے؟ قادر بخش بلوچ صاحب ہیں آواران سے. محمد امین صاحب کی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. قادر بخش بلوچ صاحب آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟
ہلو سر, ہمارا نصیر مینگل سے سوال ہے.
جی,
کہ نواز صاحب 50 سال سے سوئی میں گیس ڈال رہے تھے اپنے زمین پہ,
جی,
اور اس کو مار دیا, اس میں کیا حاصل ہو گیا بلوچستان گورنمنٹ سے؟
جی نصیر مینگل صاحب,
یہ جہاں تک سوئی گیس کا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں, کہ سوئی گیس بلوچستان سے مختلف علاقوں میں پہنچ رہا تھا, لیکن ابھی چونکہ اگر دیکھا جائے تو سندھ اور فرنٹیئر میں زیادہ گیس ہے, اور چونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے اور تمام صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ابھی جو بلوچستان کے لیے کمیٹی ہمارے چودھری شجاعت صاحب نے آن دی فلور آف ہاؤس سینٹ میں بنایا تھا, ایک ہیڈڈ بائی مشاہد حسین, جو اس قسم کے جائزہ لے گا کہ احساس محرومی کا یا مفادات جو وہاں نہ پہنچ سکے, تو اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے, سفارش کی گئی ہے کہ جہاں سے گیس یا تیل نکلے اس تحصیل کو 15% اس ریونیو کا ہونا چاہیے, تو ان تمام پہ اقدامات ہو رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا بہتر نتیجہ نکلے گا اور تمام احساس محرومی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی.
جی میر سلیمان داؤد خان صاحب, آپ نے سنی سینیٹر مینگل کی بات, جو حکومت کہتی ہے کہ اقدامات کر رہی ہے, سوئی گیس بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے, کیا آپ ان اقدامات سے آپ کو اطمینان ہے؟
جی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 60 سال سے حکومت یہی کہتی آ رہی ہے, جہاں تک مینگل صاحب نے پنجاب اور سندھ کا کہا, تو ہمیں 4.5 روپے پلس یعنی پر کیوبک فیٹ مل رہا ہے, اور جہاں تک سندھ کا ہے ان کو 28 روپے مل رہا ہے, اور جہاں تک پنجاب کو مل رہا ہے اسی پروڈکٹ کے لیے 62% یعنی مل رہا ہے, تو یہ کافی احساس ہے محرومی نہیں ہے؟
بہت شکریہ, آپ کی بات ہم رکھتے ہیں سینیٹر مینگل کے سامنے, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک.
وائس آف امریکہ سے یہ ہے ریڈیو آپ کی دنیا.
نیو یارک اسٹوڈیو سے میں ہوں عائشہ تنظیم. سینیٹر مینگل یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کو جیسا کہ خان صاحب نے کہا وہ ریٹ نہیں مل رہا جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے؟
جیسے خان محترم قابل احترام انہوں نے بتایا کہ یہ اس وقت جب 50s میں ہوا تھا تو انٹرنیشنل کمپنیز آئے تھے جو ویل ہیڈ ریٹ ہے جو طے کیا گیا تھا, چونکہ جب کمپنیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اس کے مطابق دیا جاتا ہے. اور جہاں تک سندھ کا یا فرنٹیئر کا ہے اس میں ایکسپلوریشن ابھی ہوا ہے تو نئے معاہدات ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش حکومت کی ہو رہی ہے کہ اس ویل ہیڈ پرائز کو جو بلوچستان میں کم ہے اس کو بڑھایا جائے. اور ابھی تک یہ چند ایک دو سال میں تقریباً 50% تک ہم کور کر چکے ہیں, اور ودن فیو ایئر انشاءاللہ جلد اس کو ایٹ فار ہم لے آئیں گے, اور اسی کی کوشش ہو گئی ہے.
خان صاحب ایک دوسرا اینگل جو بلوچستان کا ہے, جو ایک دوسرا زاویہ ہے, وہ یہ کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو بھی مسلح مزاحمت ہے اس کو باہر سے مدد مل رہی ہے, اور اس میں کبھی بلوچستان کا نام آتا ہے, ماضی میں بھارت کا نام بھی آتا رہا ہے. آپ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کیا بلوچستان میں مسلح مزاحمت کو باہر سے مدد مل رہی ہے؟
فی الحال میرے خیال میں بلوچستان کے مزاحمت کو کوئی باہر سے مدد نہیں مل رہی ہے, مگر انہوں نے جو یہ افغانستان کا جو ایک کلچر آیا تھا فرام 1979 روس کے آنے سے, انہوں نے سارے خود آئی ایس آئی اور ان ایجنسیز نے خود اسلحہ عام کیا تھا مارکیٹ میں, کیونکہ ہم بلوچ اسلحے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں, تو ہر میرے خیال میں بلوچ نے کافی ہتھیار جمع کر لیا تھا, اور یا ان کے اپنے یعنی جسے کہتے ہیں گوداموں سے مختلف ادوار میں لوگوں نے جو ہے لائسنسز پہ اور پرمٹس کے اوپر یہ اسلحہ نکالا تھا. اور ایک چیز جب ملک کے مارکیٹ میں عام مل رہی ہو تو میرے خیال میں وہ ساری ساخت جو ہے سب تقریباً چین اور پاکستان اور یہ جو رشیا کی ساخت ہے, اسی تین ممالک کی ساخت کی چیزیں خود اوپنلی مارکیٹ میں بکتی ہیں.
بہت شکریہ سینیٹر مینگل صاحب. ایک بات یہ بتائیے کہ ایک شکایت بلوچ قوم پرستوں کو یہ بھی ہے, اور ان کی اکثر ویب سائٹس پر جو پاکستان میں بین ہیں لیکن یہاں امریکہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ باقاعدہ نقشہ بنا کر انہوں نے دکھایا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو چھاونیاں یا کینٹونمنٹس بن رہی ہیں وہ ان علاقوں میں ہیں جہاں پہ طالبان کا مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے, افغانستان کے بارڈر پر نہیں ہے, بلکہ ان علاقوں میں جہاں وسائل یا ریسورسز زیادہ ہیں, جہاں سے گیس نکلتی ہے یا کوئی اور. تو بلوچوں کو شکایت یہ ہے قوم پرستوں کو کہ یہ چھاونیاں بنائی جا رہی ہیں انہیں دبانے کے لیے, نہ کہ جیسا کہ حکومت کہتی ہے طالبان اور دیگر شرپسندوں سے نمٹنے کے لیے.
چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ بلوچستان بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے, اور یہ منسٹری آف ڈیفنس سے تعلق رکھتا ہے جہاں تک چھاونیاں اور کنٹرومنٹس کا ہے, اور جہاں حکومت مناسب سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے کسی حصے میں وہ چھاونی یا کنٹرومنٹ یا دوسری چیزیں بناتے ہیں مختلف ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے, جہاں ان کو احساس ہوتا ہے یہاں ضرورت ہوتی ہے, اور چھاونی کے ہونے سے بلکہ ہمارے علاقوں میں وہاں پبلک اسکول ان کے ہوتے ہیں, پھر ان کے سی ایم ایچ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل ہوتے ہیں جہاں امیڈیٹلی لوگوں کو تعلیم اور صحت کے وسائل ہوتے ہیں, اور وہاں چھاونیوں کا کام پولیس کا یا دوسرا نہیں ہے کہ آپ جب بھی حکومت کو ضرورت ہو سول ایڈ کے لیے آتا ہے, ادروائز چھاونیوں اور فوج کا استعمال نہیں ہوتا ہے, یہ ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ باہر سے کوئی کسی قسم کا تھریٹ ہو اس کو کیا جائے, ادروائز ان کے ہونے سے ان علاقوں میں روزگار پہ, کاروبار پہ, ایجوکیشن پہ اور میڈیکل فیسلٹیز پہ, جو میری اپنی معلومات ہیں اور احساسات ہیں, کافی سہولت ہوتی ہے. یہ اس قسم کا کوئی غلط امپریشن ہے, اس سے کوئی اس قسم کی بات نہیں.
یہ بتائیے خان صاحب کہ یہ آپ لوگوں کو چھاونیوں کے ہونے سے کیا شکایت ہے, جبکہ سینیٹر مینگل کو آپ نے سنا وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر اسکول علاقے میں بن جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں.
جہاں تک حالات بہتر ہونے کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کوئٹہ میں کوئی خاص سب سے پرانا کینٹونمنٹ ہے, اور ادھر تو میرے خیال میں کوئی حالات نہیں بدلے ہیں. جیسے میرے بھائی مینگل صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ مینگل صاحب سٹنگ حکومت کے ساتھ ہیں تو وہ انہی کا ہی زیادہ تر بات کریں گے جو حکومت پنجاب جسے کہتے ہیں, پاکستان تو نہیں کہا جا سکتا, پنجابستان کہا جا سکتا ہے, تو وہ زیادہ پنجابستان کی نمائندگی کر رہے ہیں.
سینیٹر مینگل صاحب, یہ جو ابھی خان آف کلات نے بات کی کہ آپ پنجاب کی نمائندگی کر رہے ہیں, بلوچ قوم پرستوں کو پنجاب سے آپ کے خیال میں اتنی شکایت کیوں ہے؟
میں خان صاحب کا قابل احترام ہے, لیکن میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں پاکستان کے مفادات کا, بلوچستان از اے پارٹ آف پاکستان, ایک صوبہ ہے, خوشحال صوبہ ہو تو خوشحال پاکستان میں ہوگا, اور وہاں کافی اقدامات ہو رہے ہیں, احساس محرومی کو ختم کیا جا رہا ہے. بلوچستان کا کوٹا 3% سارے تھا کہ ہماری حکومت کے زمانے میں 6%, جو میں نے کہا دو کمیٹیز بنے ہیں, ایک ہیڈڈ بائی مشاہد حسین, ایک ہیڈڈ بائی دی وسیم سجاد, تاکہ پروونشل اٹانمی کا مسئلہ حل ہو, اور زیادہ سے زیادہ وہاں کے خود میں اس کمیٹی میں مشاہد کے ساتھ مکوان گئے, کیچ گئے, توبت گئے, خوزدہ گئے, کوئٹہ گئے, مختلف مکتب فکر کے لوگوں سے عملی اقدامات ہو رہے ہیں, اور اس میں لفاظی یا پنجاب بھی ہمارا, پنجاب کے لوگ بھائی ہیں, پنجاب ہمارا حصہ ہے, سندھ ہے, فرنٹیئر ہے, بلوچستان ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اور ہم پاکستانیت کی بات کریں, چونکہ اٹ از اے گریٹ کنٹری, اور بلوچستان میں خوشحالی کے لیے جو جنرل پرویز مشرف صاحب آئے ہیں, یا ہماری مسلم لیگ کی حکومت ہے, یا چودھری شجاعت صاحب وزادار شخص ہیں, جنہوں نے جو اقدامات کیے ہیں اس میں کافی تبدیلی آئی ہے, اور انشاءاللہ مزید تبدیلی آ جائے گی, اور احساس سے محرومی کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ سینیٹر مینگل صاحب. وائس آف امریکہ کی راؤنڈ ٹیبلز جو اب تک آپ ہفتے میں 5 دن سنتے تھے, اب 7 دن براہ راست سن سکیں گے, پاکستان میں رات کو 10 اور بھارت میں 10:30 بجے. خان آف کلات, سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے سب سے بڑے مطالبات حکومت پاکستان سے کیا ہیں, اور اتنے سالوں سے آپ کی یہ جد و جہد جاری ہے, تو کیا ان مطالبات کے حل کے لیے آپ کو کوئی پیش رفت نظر آتی ہے؟
جی, جہاں تک مینگل صاحب نے کہا, پنجاب نے ہمیں ہر وقت خون کے, یعنی کیا کہتے ہیں, شہیدوں کے نذرانے ہمیں دیے ہیں, ہمارے بوڑھے خود آپ کو پتا ہے نواب اکبر خان جو ایک گورنر بھی رہ چکے تھے, ایکس یعنی نیشنل اسمبلی کے بھی ممبر رہ چکے, ایکس ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے تھے, اور چیف منسٹر آف دا بلوچستان پروونس بھی رہ چکے تھے, اور کافی اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی مانے جاتے تھے, اور ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا یہ پنجاب والوں نے, یہ جن کا نام لیتے ہیں مشاہد حسین, یہ خود اس کمیٹی میں موجود تھے, یہ اور چودھری شجاعت, تو انہوں نے کیا معاملے طے کیے, کس بات پہ انہوں نے جو ہے نواب صاحب نے ان کے ساتھ اگری کیا, اور انہوں نے اس کے بعد کیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور کیسے ان کو جو ہے قتل کیا گیا, اور صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے قوم کے 6-7 ہزار آدمی جو ہیں یہ پچھلے 2-3 سال 4 سال میں یعنی قتل ہوئے بائے دا ہمارے جنہیں یہ کہتے ہیں پنجاب کے جو فوج ہے اور پنجاب کے جو سیاستدان ہیں, ان کے ذریعے سے یہ ہمیشہ جو ہے دوغلا سیاست کرتے ہیں, اور یہ ہمیشہ جو ہے یعنی پچھلے 60 سال میں یعنی آپ سوائے کوئٹہ کے اور پشین کے, جس کو میرے خیال میں پچھلے 5-8 سال سے گیس ملا تھا, کلات میں بھی یا لیٹ سے مستنگ میں ابھی لیٹ سے 2-2.5 سال پہلے جو ہے گیس آیا, ہمارے اپنے وسائل میں سے ہمیں ان سے پوچھیں کہ ڈیرہ بگٹی میں انہوں نے کتنا گیس پہنچایا ہے, اور یہ راستے میں جتنے دوسرے ہمارے دیہات آتے ہیں, ہمارے ٹاؤنز آتے ہیں, ان کو کیا دیا, یہ صرف جو ہے یہ لفاظی ہے ہر چیز, اور میرے خیال میں پاکستان جو ہے از اے فیلڈ اسٹیٹ, اینڈ پاکستان صرف ایک قومیت کے لیے بنی گئی ہے جو ہے پنجابی, اس میں ابھی ہمارے پشتون بھائیوں کو بھی مارا جا رہا ہے, ہمارے سندھیوں کو بھی دبایا جا رہا ہے, اور ہمارے جو ہے لیٹ سے یعنی ہر طرف سوائے پنجاب کو اور جو مہاجرین جو باہر سے آئے ہیں سوائے ان کے, تو باقی تو میرے خیال میں ہر کوئی جو ہے ان کو دبایا جا رہا ہے فار دا پاسٹ 6 ایئرز.
بہت شکریہ خان صاحب. سینیٹر مینگل, یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات کی بات ہوئی کہ اکبر بگٹی بھی اس زمانے میں حیات تھے جب مذاکرات ہو رہے تھے, پھر وہ مذاکرات فیل ہو گئے, کیا آپ کے خیال میں وجہ تھی کہ بات چیت کیوں آگے نہ بڑھ سکی؟
اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری قیادت ہے جو مسلم لیگ کی چودھری صاحب ہیں، وہ ان کے نواب صاحب سے ذاتی تعلقات بھی تھے، وزادہ شخصیت ہیں، مشاہد خلوص دل کے ساتھ کر رہے تھے نواب صاحب بھی، لیکن چند نہ دہندہ قوت ہو گئی یا جو لوگ بلوچستان میں امن و امان قائم نہیں کرنا چاہتے تھے یا وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو، وہاں لا اینڈ آرڈر بہتر ہو، تو ان کی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے یہ فیل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ پائے تکمیل کو شجاعت مشن تھا نہیں، لیکن سنسیریٹی کے ساتھ چودھری صاحب اور ہمارے پارٹی کے لوگوں نے کوشش کی تاکہ کسی طریقے سے بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ آ جائے. اور اس کے علاوہ جیسے خان صاحب نے کہا ہمارے علاقے میں جب سے آیا ہے، پہلے صرف کوئٹے میں تھا، کلات میں خان صاحب کا اپنا گھر ہے، اس میں خان صاحب موجود تھے جب ہم لوگ افتتاح کیا، زیارت گیا ہوا ہے، قلعہ سیف اللہ جا رہا ہے، قلعہ عبداللہ کی طرف لے جا رہے ہیں، گوادر میں بھی پلانٹ ہم نے لگایا ہے، خوزدہ کا بھی سروے ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے تمام پلاننگ ہو رہی ہے، اور گیس اور بجلی اور مختلف ترقیاتی اسکیم ڈیولپمنٹ ورک جو کہ پچھلے 60 سال میں نہیں ہوئے ہیں، جو اس 6 سال میں ہوئے ہیں، گوادر پورٹ بنا ہے جس جو کہ پہلے جب منظور ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں تو بجائے سونگمیانی کے وہ پورٹ قاسم بن گیا، ابھی کوسٹل ہائی وے بنا ہے جس میں 2 دن لگتے تھے گوادر تک پہنچنے میں، ابھی 7 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جب ہم لوگ گئے عام فشر مین سے یا عام لوگوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی جو 10 روپے کا مچھلی تھا وہ 100 روپے جائیں گے، ہمیں صحیح قیمت پہلے تو بروکر تھا ایلیمنٹ تھا وہ اپنا شپ میں یا دوسرے ذریعے سے اسٹوریج فیسلٹی سے لے جاتے تھے، ابھی یہ ڈائریکٹلی لے جاتے ہیں، تو اس قسم کی میرانی ڈیم بن گیا جو کہ کتنے سالوں سے یہ سب کہہ رہے تھے کہ بن جائے کہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، ابھی وہ کچھی کینال بن رہا ہے جس سے کہ لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوں گے، تو یہ تمام اقدامات جو کیے جا رہے ہیں کہ لارجر انٹرسٹ آف دی پروونس، انشاءاللہ اس میں کوشش کی جا رہی ہے، ہم بھی بلوچستان سے تعلق ہے، ہماری یہی کوشش ہے کہ وہاں اس قسم کے اقدامات ہوں تاکہ احساس محروم میں ختم ہو، اور ہماری قیادت جو ہے وہ بھی یہی کوشش کر رہی ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوشش ہو رہی ہے کہ ایک دن میں تو تمام مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر کمپیئر کیا جائے پچھلے 60 سال کا تو اس 5-6 سال میں جتنے اقدامات ہوئے ہیں وہ پچھلے 60 سال میں نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ابھی پچھلے دنوں جو ڈسٹرکٹ کونسلس کو فنڈ دیے گئے اور اگر اس کو دیکھا جائے تو پاکستان کے باقی 3 صوبے برابر بلوچستان کے اس سے بھی زیادہ تھے.
بہت شکریہ سینیٹر مینگل. ہمارے پاس مکران سے مشتاق صاحب ہیں جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی مشتاق صاحب، مشتاق صاحب آپ کس سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ مکران سے مشتاق صاحب کی لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کالز کی، میں ان کے نام آپ کو بتاتی چلوں. کوہستان سے محمد امین، بہاول نگر سے یوسف حمید صاحب، ضلع ہنگو سے حاجی پیاؤ خان، مانسہرہ سے بلال، کوہاٹ سے عارف سلیم، محمد ایجنسی سے راحت جان، دیر سے محمد اکرم، محمد ایجنسی ہی سے زاہد جان محمد، پھر کوہاٹ سے عمر سلیم اور نواب زادہ جمیل صاحب. ہماری بات چیت اس وقت جاری ہے خان آف کلات اور سینیٹر نصیر مینگل صاحب سے. آپ سے بات جاری رکھنے سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
وائس آف امریکہ سے 972 کلو ہرٹز پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو آپ کی دنیا.
آپ دونوں مہمانوں سے ہم نے بات کی، اس میں بلوچستان میں انسانی حقوق کا بھی ذکر آیا. اس سلسلے میں میں نے پاکستان میں انسانی حقوق کے معروف کارکن آئی اے رحمان صاحب سے بھی بات کی تھی اور بلوچستان کے سلسلے میں، آئیے وہ سنتے ہیں. یہاں پہ کچھ بلوچ قوم پرستوں نے بھی الزام لگایا ہے، بلوچ ڈائسپورا میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت بلوچستان کے جو ترجمان تھے رازق بگٹی، ان کے قتل کے بعد ایک دفعہ پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو ہیومن رائٹس کمیشن کو اس سلسلے میں کیا اطلاعات ملی ہیں؟
دیکھیے، ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی ہمیں صحیح معلومات وہاں سے فراہم نہیں ہو سکی ہیں، لیکن حکومت خود کہتی ہے کہ 70-80 آدمی ہم نے گرفتار کیے ہیں، تو جو حکومت کا طریقہ ہوتا ہے اور جو ہمارا سابقہ تجربہ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ نزلہ ہر صورت میں اسی سے گرتا ہے جو حکومت کے سامنے نام ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس واقعے کی حکومت کوشش یہی ہوگی کہ وہ معلوم کرے, اور معلوم کرنے میں ان کا پہلا شک جو ہوگا وہ قوم پرستوں پر ہی ہوگا. اس لیے یہ عین قرین قیاس ہے کہ بہت سے قوم پرست پکڑے گئے ہوں گے.
یہ بتائیے آئی رحمان صاحب کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں سردار عوام کی حالت بہتر نہیں ہونے دے رہے, ڈیولپمنٹ یا ترقیاتی کام نہیں ہونے دے رہے, اور ہم عوام کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سردار حکومت کے مخالف ہیں, بہت سے سردار حکومت کے ساتھ بھی ہیں. تو آپ لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں, کیا جو سردار حکومت کے ساتھ ہیں ان کے علاقوں میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت عرصے سے ترقیاتی کام کا تو شور ہے, لیکن بہت عرصے سے ایسی سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں ہو رہی ہیں جس کا شکار عام بلوچستان کا عوام ہے. اس لیے کوئی ترقیاتی کام کا مسئلہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ عوام پہ تشدد ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ سرداروں کو بہت کچھ کہا جاتا ہے, لیکن ہماری نظر میں یہ سرداروں کو قائم اور باقی رکھنے کی ذمہ داری حکومت کی. حکومت سرداروں کو قائم رکھتی ہے, اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے, ان کو وظیفے دیتی ہے, ان کو پیسے دیتی ہے, اور جب وہ کوئی بات عوام کے حق میں کرنا چاہیں تو وہ غدار ہو جاتے ہیں, وہ ترقی کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ حکومت نے شروع, اگر آپ شروع سے دیکھنا چاہیں تو مختلف حکومتوں نے سرداروں کو سے لڑنے کے لیے سرداروں کو استعمال کیا ہے, اور کبھی یہ سردار حکومت کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا مخالف ہوتا ہے, اور کبھی دوسرا وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ کہنا کہ سردار کوئی اپنے زور پہ قائم ہے, بلکہ سرداروں کو قائم رکھنے میں حکومت کا بڑا حصہ ہے, بڑا ہاتھ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی نظام ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو دبا کر رکھا جا سکتا ہے.
آئیے رحمان صاحب, یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اس وقت انسانی حقوق کے سب سے بڑے مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں, اور پچھلے چند سالوں میں خصوصاً اس حکومت کے دور میں ان مسائل میں کمی آئی ہے یا یہ بڑھے ہیں؟
دیکھیے, بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے, کم از کم انسانی حقوق کے حوالے سے سر فہرست ہے, وہ ہے لوگوں کا گم ہو جانا, ڈسپیئر ہو جانا. دیکھیے, پاکستان میں ہر قسم کے حالات رہے ہیں, حکومتیں زیادتیاں بھی کرتی رہی ہیں, لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا ڈسپیئر ہونا تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. کسی حکومت کے دوران ایک آدمی, دو آدمی, چار آدمی, لیکن سینکڑوں آدمیوں کا اس طرح سے گرفتار ہونا, رکھے جانا, اور ان کے بارے میں تمام ہائی کورٹس میں مقدمے چلے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا. اب سپریم کورٹ میں یکم دسمبر سے غالباً, ابھی کیا جولائی ختم ہو گئی ہے, 7 مہینے ہو گئے 8 مہینے ہو گئے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ, اور اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں, جو کم از کم 2006 میں زیادہ تر لوگ جو ڈسپیئر ہوئے ہیں بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو بلوچستان میں ایک تو بڑا بنیادی مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے وسائل پر, اس کے زمینوں پر, اس کے وسائل پر جتنا بڑا حملہ پہلے نہیں ہوا جتنا اس حکومت کے دوران ہوا, تو یہ دوسرا ہے. اس لیے کہ لوگوں کے ان کے وسائل سے محروم رکھنا بھی انسانی حقوق کا معاملہ ہے.
آپ نے کہا کہ 2006 میں زیادہ تر لوگ جو غائب ہوئے وہ بلوچ قوم پرست تھے, سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے. کچھ ان لوگوں کا پتہ چلا یا کچھ اندازہ ہوا کہ وہ لوگ کہاں ہیں, ان میں سے کسی کی واپسی ہوئی؟
دیکھیے, جو لوگ واپس آتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کو کس نے پکڑا تھا اور کہاں رکھا تھا, اور پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ جس نے بتایا ہے وہ دوبارہ غائب ہو گیا. ہمارے علم میں ہیں ایسے کیسز بھی. اور یہ کہ جی وہ برآمد ہو گئے, تو برآمد کہاں سے ہو گئے؟ وہ کہیں سوئے ہوئے تو نہیں تھے کسی غار میں؟ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم کو فلاں ایجنسی لے گئی تھی, اس نے فلاں جگہ رکھا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا, اور پولیس نے ہم کو کل چھوڑ دیا. ایسا بھی کیا کہ سال سال بھر تک, ڈیڑھ ڈیڑھ سال تک, دو دو سال تک بتاتے ہی نہیں ہیں اور ان کے قبضے میں ہوتے ہیں.
یہ تھے انسانی حقوق کے کارکن آئی اے رحمان خان آف کلات میر سلیمان داؤد خان صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے 10 سے 10:30 تک آپ سے اجازت لی تھی آدھا گھنٹہ, تو بہت شکریہ لندن سے آپ کا. آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں جنرل عبد القادر بلوچ ہمارے ساتھ کافی دیر سے موجود ہیں. جنرل بلوچ, آپ کو خوش آمدید, اور آپ سے چھوٹی سی معذرت, ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کی کال بورڈ پر ڈال نہیں پا رہے تھے, لیکن آپ نے گفتگو سنی ہوگی ہمارے مہمانوں کی, آپ نے آئے رحمان کی بات بھی سنی ہوگی. آپ بتائیے, آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی جنرل بلوچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو ہمیں ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جنرل عبد القادر بلوچ کی لائن اس وقت لگتا ہے یا تو ڈراپ ہو گئی ہے. ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہیں, راشد رحمان لاہور سے, دی پوسٹ کے مدیر ہیں. راشد صاحب, آپ نے ہماری گفتگو شروع سے سنی, اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ اس ساری سچویشن کو کیسے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بلوچستان کس طرف جا رہا ہے؟
جی دیکھیے, وہاں جو شورش چل رہی ہے نصیر منگل کے کہنے کے باوجود کہ اس پر قابو پا لیا ہے, میں تو اس پہ یقین اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ آئے دن ہمیں رپورٹ ملتی رہتی ہیں کہ وہاں چپکلش ہوئی اور ملٹنٹس جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا سیکیورٹی فورسز کو یا انفراسٹرکچر کو, چاہے وہ بجلی ہو, ریل ہو, جو بھی ہو, گیس پائپ لائنز ہوں. اصل میں یہ معاملہ تو بڑا پرانا ہے, 60 سال بیت گئے. جس وقت پاکستان وجود میں آیا تو بلوچستان کا ایک کلیم تھا کہ ہمارا سٹیٹس مختلف ہے, پرنسلی سٹیٹس کا سٹیٹس ہے, اور ہماری ڈائریکٹ ٹریٹی ریلیشن شپ تھی برٹش کراؤن کے ساتھ, چنانچہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم خود اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان سے الحاق کرنا یا نہیں. ان حالات میں جو موجودہ خان آف کلات ہیں, ان کے والد, وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بات چیت بھی اس پہ کرتے رہے, نیگوسیشنز بھی ہوئیں, لیکن آخر کار پاکستان نے فوج بھیج کر اور بلوچستان پہ اپنا سکہ جمع لیا. اس وقت سے یہ معاملہ جو ہے یہ شورش کی زد میں ہے. وقتاً فوقتاً بغاوتیں ہوئی ہیں. یہ بغاوت جو اس وقت چل رہی ہے یہ پانچویں ہے غالباً, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو کشیدگی ہے روز بروز بڑھ رہی ہے. آپ کے مقررین نے کہا بھی کہ بہت سا معاملہ ایسا ہے کہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. جو کلیمز ہیں کہ ہم بہت ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں بلوچستان میں, اس کا فائدہ عام لوگوں کو نہیں پہنچ رہا ایسا معلوم ہوتا ہے. میرے دوست نے کہا پنجابستان ہے, پنجاب کے لوگوں کو بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک رولنگ ایلیٹ ضرور ہے اور اس میں پنجاب کا حصہ شاید زیادہ ہے, اس وجہ سے یہ تاثر ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کو بطور کالونی ٹریٹ کر رہی ہے اور اس سے وہی نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے جو امریکہ نے وائلڈ ویسٹ سے حاصل کیے تھے کہ وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے اور لوگ جائیں بھاڑ میں.
بہت شکریہ راشد رحمان صاحب, لاہور سے, معاف کیجیے گا, اسلام آباد. پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بانی اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت قادر بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. جی شوکت قادر صاحب, سوال یہ ہے, آپ نے راشد رحمان صاحب کی بات بھی سنی, بات ہو رہی ہے بلوچستان پر اور یہ کہ بلوچستان میں جو ایک مزاحمت جاری ہے. سوال یہ ہے کہ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ بتائیں گے کہ یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جو 1971 سے پہلے مشرقی پاکستان میں ہوا, اس میں کیا مماثلت ہے یا آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟
نہیں, 1971 کے ساتھ مقابلہ نہ یہ کیجیے, یہ جو 1974 میں ہوا تھا اس کے ساتھ ایکچولی مقابلہ کرنا چاہیے, کیونکہ 1974 میں بھٹو صاحب نے ایک موومنٹ چلوائی تھی بلوچستان میں, انہوں نے خود چلوائی تھی اور بغاوت خود کروائی تھی اور خود اس کو پھر جیسے ہی بھٹو صاحب چلے گئے تو بغاوت بھی ختم ہو گئی. اور یہ جو وادی تھے جو ان کے سربراہ تھے بلوچیوں کے, وہ اس وقت اپنے اپنے علاقوں کی بات کر رہے تھے.
اچھا بہت جی بولیے.
अब ये बहुत फर्क हो गया है, अब फर्क ये हो गया है कि ये सारे के सारे अकबर बुगती से लेके जो बेचारा मारा गया उससे लेके मरी और मैंगल, ये तीनों जो थे वो अब अपने इलाके की बात नहीं कर रहे थे, अब वो बलूचिस्तान की बात कर रहे थे। बलूचिस्तान की शिकायत जो है वो 60 साल पुरानी है
जी।
और उनकी शिकायत हकीकी है, उसमें कोई मतलब ये शक नहीं है। हम लोग, मैं अपनी तरफ से और अपने भाई बहनों की तरफ से उनसे माजरत चाहता हूं कि हम उनका हक उनको दे नहीं सके। ये मैं मिसाल लेता हूं पहले एक चीज की कि ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है
जी।
अच्छा, ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है बलूचिस्तान में, मगर ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी किधर है
जी।
वो कराची में बैठी हुई है। अब ये कोई सोच सकता है कि भाई लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हो वो इस्लामाबाद में बैठी हो, ये तो कोई तसव्वुर कर ही नहीं सकता ना। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कराची में बैठी हुई है।
ये बताइए कादर, ब्रिगेडियर कादर, कि आपका रेडियो पीछे से ऑन है क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी आवाज में एको है। मुझे नहीं लग पता कि आपकी फोन लाइन है या पीछे रेडियो ऑन है। अगर आपका रेडियो ऑन है तो वो आप प्लीज ऑफ कर दीजिए।
नहीं, मेरा रेडियो तो कोई ऑन नहीं है।
अच्छा, फिर ये फोन लाइन का मसला है, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। ये जो आपने बात की, हमारे पास सेनेटर मैंगल हैं इस वक्त मौजूद। सेनेटर मैंगल, ये जो बात ब्रिगेडियर कादर ने की कि बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी या ग्वादर पोर्ट की डेवलपमेंट की जो भी जिम्मेदार अथॉरिटी है वो कराची में क्यों है, बलूचिस्तान में क्यों नहीं?
ये जो इन्होंने बताया, बाकी ये तमाम हेड ऑफिस कराची में थे, तो लास्ट उसमें दो महीने पहले हम ग्वादर गए तो ये जब शिकायत हुई तो इमीडिएटली सदर पाकिस्तान और वजीर आजम दोनों इफ्तिताह के मौके पे थे, तो उन्होंने अहकाम जारी किए कि तमाम इनके जो हेड ऑफिस हैं इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट होनी चाहिए। अभी GDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है अहमद शाह लहरी जिसके हेड हैं हमारे बलूचिस्तान के, वो वहीं पे हैं और बाकी तकरीबन ज्यादातर लोग मुंतकिल हो गए हैं और बाकी मुंतकिल हो गए हैं और तमाम वहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया मैंगल साहब। ये बताइए राशिद रहमान, के यही बात जो मैंने ब्रिगेडियर शौकत कादर से पूछी आपके सामने भी रखती हूँ कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है और 1971 से पहले मशरकी पाकिस्तान में जो हुआ था, क्या उसमें कोई मुमासलत है?
इसका जवाब देने से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, ब्रिगेडियर कादर विद ड्यू रिस्पेक्ट जो उन्होंने क्लेम किया है कि 74 में बलूचिस्तान में शोरिश भुट्टो साहब ने करवाई और उनके जाने के बाद खत्म हो गई, ये सरासर गलत बात है। शोरिश 1973 में शुरू हुई और इसलिए हुई क्योंकि भुट्टो साहब ने सरदार अताउल्लाह मैंगल की मिनिस्ट्री डिसमिस की थी, उसके खिलाफ मुजाहमत हुई और अगर वो मुजाहमत भुट्टो साहब के जाने के बाद खत्म हुई तो उसकी वजह यह थी कि जियाउल हक ने ये फैसला किया कि भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी के साथ जो महाज है और बलूचिस्तान में दूसरा महाज है तो एक महाज पर लड़ना बेहतर है, इसलिए उन्होंने बलूचिस्तान में पीस की कोशिश की, एमनेस्टी ऑफर की, हैदराबाद कंस्पिरेसी केस वापस लिया, लोगों को छोड़ा, इसलिए वहां पे वो मुजाहमत जो है वो अपने इख्तिताम पे पहुंची। जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। अब दूसरी बात जो आपने पूछी, देखिए ईस्ट पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्यों मुख्तलिफ था? एक तो यह है कि वो मेजॉरिटी थी पॉपुलेशन की पाकिस्तान, यूनाइटेड पाकिस्तान की
जी।
और वो बहुत ही एक फाल पॉलिटिकल कल्चर था जिसमें अवामी लीग पेश थी और 70 के इलेक्शन में कुछ पार्टियों ने चूंकि बॉयकॉट किया इस पाकिस्तान में तो एक फैक्टर ये था कि वो स्वीप करके ले गए, अलावा दो सीटों के सब सीटें जीत गए वो इस पाकिस्तान में और लड़े भी वहीं वेस्ट पाकिस्तान में, तो लड़े ही नहीं
जी।
चुनांचे एक कॉन्फ्रंटेशन किस्म की सिचुएशन बन गई जबकि थ्योरेटिकली उनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए थी लेकिन याया साहब की हुकूमत ने उनको इजाजत इसकी नहीं दी और नेशनल असेंबली का जो सेशन होना था वो पोस्टपोन किया, उस वजह से शोरिश बढ़ी एंड द इवेंट्स दैट फॉलोड। इंडिया की इंटरवेंशन की वजह से जो भी मुक्ति वाहिनी कर रही थी उसको तकवियत पहुंची एंड इवेंचुअली पाकिस्तान आर्मी जो है वहां डिफीट हुई, सरेंडर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बलूचिस्तान में फर्क ये है कि ये महज 6 یا 7 فیصد آبادی ہے اس وقت پاکستان کی، اور یہ بہت ہی غریب علاقہ ہے، اکثر پہاڑی یا ریگستانی ہے، لوگ انتہائی غریب ہیں، نومیڈک ہیں، ٹرائبل ہیں، زیادہ تر ان کا انحصار جو ہے وہ مال مویشی چارنے پر ہے، اور بہت کم ایگریکلچر انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ اتنی غریب سوسائٹی، ٹرائبل سوسائٹی کے لیے اس لیول پہ سٹرگل کرنا شاید ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہو سکا ہے پچھلے 60 سال میں۔ البتہ اسی ٹرائبل نومیڈک سوسائٹی ہونے کی وجہ سے عام ریزسٹنس ضرور ہوا ہے، گریلا سٹرگل ضرور ہوا ہے، اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ لیکن یہ آپ نے سوال پوچھا تھا ارلیئر کہ انڈیا پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ وہاں انٹروین کر رہا ہے، یہ پروپیگنڈا ہر ریزسٹنس موومنٹ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ قادر صاحب نے 70s کی سٹرگل کی بات کی، اس وقت بھی بھٹو صاحب نے یہی الزام لگایا تھا کہ انڈیا انٹروین کر رہی ہے۔ کر رہی ہے نہیں، مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن ہے، اور اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے یہ بات فوری طور پر تسلیم کر لینا میرے لیے کم از کم انتہائی مشکل ہے۔ یہ ریزسٹنس ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، سارا پاکستان جو ہے اس میں جو ہتھیار آپ آج لینا چاہیں آپ کے دروازے پہ لا کے وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ ہتھیار حاصل کرنا پاکستان میں مشکل نہیں ہے، اس لیے اس بنا پہ کہنا کہ انڈیا انٹروین کرنا ہے، میرا خیال ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر انڈیا انٹروین نہیں کر رہا تو پھر دا بلوچ آر آن دیئر اون، اور ان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے مزاحمت کی ہے اپنے حقوق کے لیے، جدوجہد کی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو یا مسلح جدوجہد ہو، تو انہیں اس طرح کی سپورٹ باقی پاکستان سے نہیں ملی، نہ پاکستان سے ملی نہ باہر سے ملی۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان اور 1971 کے جو حالات ہیں وہ اس سے خاصے مختلف۔
بہت شکریہ راشد صاحب۔ خان آف کلات، آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ راشد صاحب نے کہا کہ بلوچستان کی آبادی بہت کم ہے، غریب لوگ ہیں، بدو ہیں، وہ اس درجے پر اپنی جد و جہد نہیں کر سکتے جیسی مشرقی پاکستان میں تھی، آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ کے پاس کیا آپشنز یا کیا راستے ہیں؟
جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسے رکھا گیا ہے، انایجوکیٹڈ رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت امیر خطہ ہیں، اور ہمارے وسائل جو ہے سارے لوٹ کسوٹ کے کئی شکار ہو رہے ہیں، جیسے کہ نواب بگٹی کے ساتھ ہوا، ان کے یہ گیس کے ساتھ ہوا، کیونکہ چائنا نے 3 بڑے اور ذخائر ابھی 2001 میں جو ہے ادھر ڈھونڈے تھے، جو ہر ایک ذخائر جو ہے اٹ از یعنی تقریباً 10 گنا سوئی کے ذخائر کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے ابھی چائنا نے یہ گوادر پورٹ بنایا، نصیر مینگل صاحب نے کہا میرانی ڈیم، تو میرانی ڈیم کے وجہ سے کتنا بڑا کتنی بڑی تباہی آئی مکران ڈویژن میں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کچی کے علاقے میں بھی 2-3 ڈیم انہوں نے بنائے نئے، جس کے وجہ سے پورا علاقہ جو ہے زیر آب آ گیا۔
تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب، جو سوال میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جو بھی حالات ہیں، اگر آبادی بلوچستان کی کم ہے، غربت بھی زیادہ ہے،
انشاءاللہ اسی حالت میں، کیونکہ ہمیں 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جو ہے بانٹا گیا ہے۔ ہمارے کچھ حصے جب ہم پاکستان میں داخل ہوئے، ہم 64% پاکستان کی زمین تھے، 34% ہماری جو پنجاب کی آبادی ہے، جو ساؤدرن پنجاب کی ہے، وہ ہمارے بلوچوں کی ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں جیسے آپ کے جیکب آباد اور شکارپور کے ایریا ہیں، اور لائک کراچی میں اور یہ علاقے جو ہمارے تھے، ان کو سندھ میں ڈالا گیا۔ تو ہمارے پاپولیشن کو جو ہے 4 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں بانٹ دیا گیا۔ ابھی بھی جو موجودہ سینسز ہوئی ہے آرمی کے تھرو، اس میں ہم تقریباً پاکستان کے 62% آبادی ہیں، بٹ ہمیں 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک، اس کے علاوہ میں ایک چیز ادھر کہنا چاہوں گا، خاص کر میر ظفر اللہ جمالی کے، who was the ex-prime minister of پاکستان، اور ان کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو بہادری سے اپنا ریزگنیشن دیا اور بلوچ قوم کے بارے میں جو فیصلے ہو رہے تھے انہوں نے اپنے کو اس سے پیچھے ہٹایا. میرے خیال میں میر نصیر مینگل اور جام صاحب اور انہوں نے اپنے کو اس طرح پیچھے نہیں ہٹا سکے کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اس لوٹ کسوٹ میں شامل ہوں.
بہت شکریہ, آپ نے نصیر مینگل کا ذکر کیا, ان کے پاس ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ سے ریڈیو آپ کی دنیا 972 کلو ہرٹز پر. ہماری ویب سائٹ ہے
www.voanews.com/urdu.
ہمارے پاس مالاکنڈ ایجنسی سے فضل زمان صاحب لائن پر ہیں, سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی فضل زمان صاحب.
میں مالاکنڈ ایجنسی سے فضل زمان سلمان بول رہا ہوں.
جی بولیے. آپ کس
منگل صاحب اور خانہ پلات کو نواب اکبر بگٹی کے سیاسی کرداروں میں سے کون سا کردار پسند ہے اور کیوں؟
ان کے سیاسی کرداروں میں سے. جی مینگل صاحب آپ شروع کریں, پھر ہم خان آف کلات سے بھی پوچھتے ہیں. جی سینیٹر مینگل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میر سلمان داؤد خان صاحب, سردار اکبر بگٹی نے جو سیاسی کردار ادا کیے مختلف سالوں میں, ان میں سے کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں پسند ہے؟
جی انہوں نے ہمارے لیے, سب بلوچوں کے لیے, خاص کر نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ انہوں نے پیدا کیا کہ جب ایک 78 سالہ بوڑھا آدمی پہاڑ میں جا کے اپنے حق کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے تو ہمارے جیسے 40-42 سالہ آدمی یا ہمارے نوجوان کیوں نہیں کر سکتے ہیں. تو دس از یعنی اس وجہ سے ہم ان سے بہت اٹریکٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہمارے ایک سفید ریش تھے اور ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر رہے, اور انہوں سے بھی جو غلطیاں ہوئیں انہوں نے اپنے خون سے سب کو دھو لیا.
بہت شکریہ. بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب, سوال یہ ہے کہ پاکستان میں حال ہی میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے, اور کہا جا رہا ہے, مبصرین کا کہنا ہے کہ عدلیہ پاکستان کی اس نے آزادی کی طرف قدم بڑھایا ہے, آپ کے خیال میں بلوچستان کی صورتحال اس سے بہتر ہوگی؟
پہلے تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو نواب اکبر بگٹی کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا,
جی جی
میرے خیال میں نواب اکبر بگٹی کی سب سے بڑی کانٹریبیوشن یہ تھی کہ جب وہ 30-32 سال کی عمر میں ایڈوائزر ٹو دا گورنر جنرل, اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پہلے تھے ہمارے, ان کے یہ پہلے گورنر جنرل تھے ایڈوائزر ٹو بلوچستان افیئرز, اور سب سے بڑی ان کی جو کانٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی. بہرحال آپ نے سوال پوچھا ہے عدلیہ کے حوالے سے, میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ بھائی عدلیہ کے حوالے سے یہ ہے, شاید اب جب یہ سوال اٹھے بلوچستان کا تو کوئی ہمدردی سے دیکھے. راشد رحمان نے میری تاریخ کی جو بات کی تردید کی ہے, میں اس کو رد نہیں کرنا چاہتا, شاید وہ درست ہوں, شاید میں ان کی کچھ ترمیم کر سکتا ہوں, مگر حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ پچھلے 60 سال میں ہم نے زیادتی کی ہے, ہم سب نے, اور ہم سب اس کے ذمہ وار ہیں. اور شاید اس وقت جو عدلیہ کا رول ہوگا اس میں اس میں کچھ بہتری ہو جائے, اگر ہو سکے تو ہم آئی فار ون ول بی ویری ہیپی فار اٹ.
بہت شکریہ. ٹوبا ٹیک سنگھ سے انصر عباس صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی انصر صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی میں موزہ روتی ٹوبا ٹیک سنگھ سے انصر عباس بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے مینگل صاحب یا کسی سے بھی کہ اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ اب حالات بہت بہتر ہیں, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے, کبھی کبھی اکا دکا واقعہ سننے کو مل جاتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں بلوچ قوم پرست کیا چاہتے ہیں, کیا وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اگر ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں, یا پھر وہ اپنی علیحدہ حکومت چاہتے ہیں؟
بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ سوال خان آف کلات آپ کے سامنے رکھا جائے, بلوچ قوم پرست کیا چاہتے ہیں؟
جی بلوچ قوم تو ابھی یہی چاہتی ہے کہ وہ بالکل خود مختار ہو اور خود مختاری چاہتی ہے پنجابستان سے, اور یہ بھی چاہتی ہے کہ جتنے بھی اور مظلوم قوم ہیں ادھر, جیسے ہمارے پشتون بھائی ہیں یا چھوٹے قومیں ہیں, ہمارے پشتون بھائی ہیں, سندھی بھائی ہیں اور کشمیری بھائی ہیں, ان سب کو خود مختاری ملنی چاہیے, اور یہ پنجاب سے ہمارا واحد راستہ ہے کہ ہم چھٹکارا پا سکیں.
بہت شکریہ. راشد رحمان صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو انتخابات آئیں گے, آنے والے ہیں, کیا ان میں بلوچستان کی صورتحال کوئی کردار ادا کرے گی؟
دیکھیے جی, جو صورتحال آن دا گراؤنڈ ہے وہاں پر, اس میں تو الیکشن کروانا ہی میرے خیال میں خاصا مشکل ہے, اور اگر سلیکشن کروانا ہے تو پھر تو اس کے لیے حربے تیار ہیں, ایم شیور. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک شورش زدہ صوبے میں فیئر اینڈ فری الیکشن, جہاں لوگوں کو بغیر خوف یا فکر یہ موقع دیا جائے کہ وہ جائیں اور اپنا ووٹ دیں آزادی سے, یہ مجھے انتہائی مشکل لگتا ہے. باوجود اس کے آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ وہاں پہ الیکشن ایکٹیویٹی کی اجازت دینی پڑے گی حکومت کو, اگر اس الیکشن کو کریڈیبل رکھنا ہے, کیونکہ ایک صوبے میں اگر وہ نہ ہوا تو پھر وہ سارا معاملہ جو ہے چوپٹ ہو جائے گا. لیکن انتہائی مشکل صورتحال ہے. فوج اور سیکیورٹی فورسز اور جو بلینکٹ انہوں نے پھینکا ہوا ہے پورے صوبے میں, ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کروانا مشکل ہے, اور اگر ہو بھی جائے تو بھی ایک جو بنیادی مسئلہ ہے کہ بلوچستان کا جو وزن ہے فیڈریشن میں وہ آبادی کے لحاظ سے کم ہے, چونکہ اس لیے جب وہ اسمبلیوں میں جاتے بھی ہیں یا فیڈرل لیول پہ سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ اس طریقے سے سنائی نہیں دیتی جیسا کہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سینیٹر ثناء اللہ بلوچ جو ہیں وہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں لندن میں, وہ اس لیے
غالباً
واحد ایسے شخص تھے جنہوں نے بلوچستان کے مسائل سینٹ کے فلور سے اور سینٹ کے باہر اٹھائے اور اچھا خاصا کام کیا, اس وجہ سے غالباً پریشر آیا اور وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں لندن میں.
جی شوکت قادر صاحب, انتخابات میں بلوچستان کا کردار, اور یہ بھی کہ قوم پرست جماعتوں اور مذہبی جماعتوں میں کس کا پلہ بھاری ہوگا؟
دیکھیں جی, پہلے تو ثناء اللہ بلوچ کی بات کی انہوں نے, یہ میرے خیال کچھ چار پانچ دن پہلے ایک سیمینار میں میں تھا, وہاں پہ وہ موجود تھے, تو اس کے بعد چلے گئے ہوں, اگر جلا وطن ہو گئے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. مگر آپ نے پوچھا بلوچستان کا, بلوچستان کا کسی نے کسی نہ کسی پارٹی کو یہ مہم چلانی ہوگی کہ بلوچستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ واقعی ظلم ہے. یہ آپ نے آپ بار بار قطر کا ذمہ لیتی ہیں, یہ اس کی برابری نہیں ہے, مگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور بلوچستان جو بلوچی ہیں اس وقت وہ اس میں ایک بڑا عجیب سا مہمہ پیدا ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے جو لوگ تھے نا جو اکثریت پسند تھے وہ تھے مڈل کلاس اور اسٹوڈنٹ, آج وہ بھی ان سرداروں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. یہ اینٹی سردار ہوتے تھے, اب وہ سرداروں کے ساتھ شامل ہو گئے.
جی,
اور وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ سرداروں نے بلوچی آواز بلند کی ہے. یہ اکبر بگٹی نے جو تھی اپنی بگٹی کلین کی آواز چھوڑ کے اور بلوچستان کی آواز بلند کی, اور اس طرح مری اور مینگل یہ بھی دونوں اب بلوچی آواز بلند کر رہے ہیں, اور یہ سارے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بلوچ کی آواز بلند کر رہے ہیں. اس کو کسی نے ایڈریس کرنا ہے, اگر نہیں کریں گے یہاں پر آگ لگ جائے گی. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اس وقت, اور اگر اس کو کوئی نہیں دیکھے گا, میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے.
بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب. یہ جو آواز ہم سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاتے جاتے آپ سب کا شکریہ ادا کر دوں. لندن سے خان آف کلات سینیٹر نصیر مینگل صاحب, بریگیڈیئر شوکت قادر, راشد رحمان, اس کے علاوہ میرے ساتھ نیو یارک میں مدد کی انجینئر پریسٹن ٹرسلر نے, واشنگٹن سے آبدہ رپلی, جان رائنکس اور بابو برائن ہمارے پروگرام کے معاون تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہماری کل کی راؤنڈ ٹیبل سننا نہ بھولیے گا.